الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان فتاوی رضویہ کے سلسلے میں حاضر ہیں، فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 5 سے چند فتاوی انشاءاللہ عز و جل پیش کیے جائیں گے۔ فتوی نمبر 249 اور صفحہ نمبر 43۔ اعلی حضرت رحمہ سے سوال ہوا کہ نماز پنجگانہ میں کون سی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی اور اگلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں پر بھی یہی نماز پنجگانہ فرض تھی یا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا خاصہ ہے؟ بینو تو جرو۔ دو سوال کیے گئے۔ پہلا سوال یہ ہوا کہ جو 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان میں کون سی نماز سب سے پہلے کس نبی نے ادا فرمائی؟ اور دوسرا سوال ہے کہ یہ جو 5 نمازیں پڑھنا ہے، کیا یہ پچھلی امتیں اور پچھلی امتوں کے نبی بھی یہی 5 نمازیں پڑھتے تھے یا ان کی نمازوں کی ٹائمنگ کچھ اور تھی، اور یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ اس امت کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے؟ اعلی حضرت علی رحمہ نے دوسرے سوال کا جواب پہلے دیا اور پہلے سوال کا جواب بعد میں ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا، نماز پنجگانہ اللہ عز و جل کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ بنی اسرائیل پر 2 ہی وقت کی فرض تھی، وہ بھی صرف 4 رکعتیں، 2 صبح 2 شام، وہ بھی ان سے نہ نبھی یعنی ادا نہ ہوئی۔ سنن نسائی شریف میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیث معراج مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر 50 نمازوں کی 5 ہو گئی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، فرجع الی ربک فاسأله التخفیف فإنه فرض علی بنی اسرائیل صلاتین فما قاموا بهما۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوبارہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جائیں اور مزید تخفیف کا یعنی کمی کا سوال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر صرف 2 نمازیں فرض فرمائی تھیں اور وہ اسے بھی پورا نہ کر سکے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور امتوں کا حال یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں تو یہ حدیث کے اندر موجود ہے، جو دوسری امتیں ہیں اور امتوں کا حال خدا جانے، مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ 5 نمازیں ان میں سے کسی کو نہ ملیں۔ علماء نے بے خلاف اس کی تصریح فرمائی، مواہب شریف یعنی مواہب اللدنیہ بیان خصائص امت مرحومہ میں ہے، وَمِنْهَا مَجْمُوعُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَلَمْ تجمع لأحد غیرہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ہے 5 نمازوں کا مجموعہ، کہ یہ اس امت کے علاوہ کسی اور کو عطا نہ کی گئی۔ اور اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح لمعات التنقیح میں اور علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے شرح مشکات میں ارشاد فرمایا، مجموع هذه الخمس من خصوصیاتنا، ان 5 نمازوں کا مجموعہ جو ہے یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو گویا خلاصہ جواب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ نمازیں جو جس طرح ہم ادا کرتے ہیں یہ اس امت کے علاوہ پچھلی کسی بھی امت کو عطا نہ کی گئی۔ پانچ نمازوں کا تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس امت کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اسی مسئلے کے اوپر مزید کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک تو یہ معاملہ تھا کہ اس امت کو عطا کی گئی اور پچھلی کسی امت کو عطا نہ کی گئی۔ اب مسئلہ یہ کہ کیا پچھلی امتوں میں سے کسی نبی نے یہ پانچ نمازیں ادا کی یا نبیوں کو بھی یہ پانچ نمازیں عطا نہ کی گئی تھی بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صرف اس امت کو ملی؟ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس پر کثیر کلام نقل فرمایا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، شیخ محقق علی رحمہ کے حوالے سے، علامہ ابن حجر مکی علی رحمہ کے حوالے سے، علامہ زرقانی کے حوالے سے، علامہ قسطلانی کے حوالے سے، کثیر محدثین کے حوالے سے نقل فرمایا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ نمازیں خاصہ ہیں اس امت کا، نہ پچھلی امتوں کو ملی اور نہ پچھلی امتوں کے نبیوں کو عطا کی گئی۔ لیکن اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیہ کے نزدیک، فقیہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل صحیح سری نہ پائی، یعنی میری نظر سے، اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی نظر سے ایسی کوئی دلیل نہیں گزری کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ پچھلے نبیوں نے بھی یہ پانچ نمازیں ادا فرمائیں۔ لیکن اس کے بعد اعلیٰ حضرت علی رحمہ خلاصہ کلام کے طور پہ ارشاد فرماتے ہیں، غرض یہاں دو مطلب تھے، یعنی سوال کی دو شکے بنتی ہیں، ایک یہ کہ اجتماع خمس یعنی پانچ نمازوں کا اکٹھا ہونا ہمارے سوا کسی امت کو نہ ملا، یہ حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خود ارشاد اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، یعنی یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ کسی امت کو پانچ نمازیں نہ ملے۔ دوسری یہ بات کہ پانچوں نمازوں کا اجتماع انبیاء میں بھی صرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہ باعتماد علماء کرام مانا جائے گا، یعنی علماء نے چونکہ بکثرت لکھا ہے اس کو مانا جائے گا، اگرچہ ہم اس پر دلیل نہ پائیں کہ آخر کلمات علماء کا اتباق و اتفاق بے چیز نیست، ہمارا دلیل نہ پانا دلیل نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ یعنی فرمایا کہ جب علماء نے کثرت سے لکھا ہے اور بالاتفاق لکھا ہے کہ پانچ نمازیں خاص ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، نہ پچھلی امتوں کو ملی اور نہ ان امتوں کے نبیوں کو ملی، تو علماء کرام کے اس اتفاقیہ لکھنے یعنی بالاتفاق لکھنے کو ہم تسلیم کریں گے اور اس کے مطابق اپنا ذہن رکھیں گے، کیونکہ اتنے علماء کا مشترکہ طور پر ایک چیز کو لکھنا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا رد کیا جا سکے۔ تو اگرچہ ہمیں دلیل نہ ملے لیکن ہمارا دلیل نہ پانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے، تو جن علماء نے لکھا ہے انہوں نے دلیل کی بنیاد پہ لکھا ہوگا۔ یہ اس جو جس فتوے کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے اس کے ایک سوال کا جواب۔ دوسرا سوال جو اسی فتوے میں تھا کہ یہ جو پانچ نمازیں ہیں ان میں ہر نماز سب سے پہلے کس نبی نے ادا کی، یعنی فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی، ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کس نبی نے پڑھی؟ تو بڑا ایک دقیق اور علمی سوال ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فرمایا کہ اس بارے میں علماء کے چار اقوال ہیں، چار اقوال علماء نے بیان فرمائے کہ فلاں نبی نے فلاں نماز سب سے پہلے پڑھی۔ پہلا قول یہ کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو فجر کا وقت تھا تو انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی۔ عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھی جب 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا گیا۔ مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی جب ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور عشاء کی نماز سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ یہ پہلا قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فجر تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے پڑھی، ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پڑھی، لیکن عصر حضرت یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے پڑھی، مغرب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے پڑھی، اور عشاء حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے پڑھی۔ اور تیسرا قول، تیسرا قول یہ ہے کہ فجر آدم علیہ السلام، ظہر ابراہیم علیہ السلام، عصر سلیمان علیہ السلام، مغرب عیسیٰ علیہ السلام اور عشاء کی نماز خاص اس امت کو ملی، یہ تین اقوال. چوتھا قول جو ہے، اعلی حضرت رحمہ فرماتے ہیں کہ چوتھا قول وہ حدیث کے امام اجل رافعی نے شرح مسند میں ذکر فرمائی کہ صبح کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ظہر حضرت داؤد علیہ السلام، عصر حضرت سلیمان علیہ السلام، مغرب حضرت یعقوب علیہ السلام اور عشاء حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا فرمائی. اب اس کے بعد اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر کی نظر میں ظاہراً قول اخیر کو سب پر ترجیح، کہ اول تو حدیث ہے، لا اقل اثر صحابی یا تابعی صحیح، اقوال علماء ما بعد پر ہر طرح مقدم رہے گی، خصوصاً ایسے امر میں جس میں رائے و قیاس کو دخل نہیں. یعنی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو چوتھا قول ہے میری نظر میں سب سے راجح یہ ہے. چوتھا قول کون سا تھا؟ یعنی راجح قول اعلی حضرت علی رحمہ کے نزدیک سب سے پہلے کون سی نماز کس نبی نے پڑھی، یہ ہے کہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے، ظہر حضرت داؤد علیہ السلام نے، عصر حضرت سلیمان علیہ السلام نے، مغرب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور عشاء حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی. تو یہ اعلی حضرت علی رحمہ کے نزدیک راجح قول ہے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر مزید کلام بڑا تفصیل کے ساتھ جو ہے دلائل کا جواب، اس کے اوپر جو معارضات قائم کیے ان کا جواب، تو یہ پورا پھر علمی کلام ہے، خلاصہ کلام وہ ہے جو عرض کیا گیا. اس کے بعد فتویٰ نمبر 250 اور صفحہ نمبر 75، یہ ایک پورا رسالہ ہے اعلی حضرت علی رحمہ کا، بڑا دلچسپ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد نبوت، یعنی بعد اعلان نبوت، قبل شب معراج جو دو وقتوں میں نماز پڑھتے تھے وہ کس طور پر ادا فرماتے تھے؟ کیونکہ پانچ نمازیں جو فرض ہوئیں یہ تو شب معراج ہوئی، معراج شریف کی رات. معراج شریف مختلف اقوال کے اعتبار سے کہ یہ 7 سن نبوت میں یا 12 سن نبوت کے اندر یہ معراج ہوئی، اس سے پہلے جو نمازیں فرض تھیں کیا وہ اسی طرح پڑھی جاتی تھیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، یعنی جیسے اب پڑھتے ہیں کہ قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، التحیات ہے، پھر طہارت، ستر عورت، استقبالِ قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ ساری چیزیں، یا ان کا طریقہ اس سے مختلف تھا؟ اعلی حضرت رحمہ نے اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا. اس کو دو حصوں میں اعلی حضرت نے تقسیم فرمایا، یعنی اس سوال کے دو حصے بنائے. پہلا تو یہ کہ معراج سے پہلے کتنی نمازیں پڑھنا فرض تھا. معراج کی رات سے تو پانچ نمازیں پڑھنا فرض ہو گیا، معراج سے پہلے کتنی نمازیں پڑھنا فرض تھا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جو نماز شب معراج سے پہلے پڑھی گئی اس کا طریقہ بعینہی وہی تھا جو اب نماز پڑھنے کا ہے، یا اس نماز کے طریقے کے اندر کوئی دوسری صورت اختیار کی جاتی تھی؟ اعلی حضرت رحمہ نے فرمایا کہ پیش از اسراء، یعنی شب معراج سے پہلے دو وقت، یعنی قبل طلوع شمس اور قبل غروب کے نمازیں مقرر ہونے میں علماء کو خلاف ہے، اور اصح یہ ہے کہ اس سے پہلے صرف قیام لیل کی فرضیت، باقی پر کوئی دلیل صریح قائم نہیں. یعنی فتوے کا خلاصہ، اعلی حضرت رحمہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ شب معراج سے پہلے دو قول ہیں علماء کے. علماء نے یہ بھی فرمایا کہ طلوع شمس سے پہلے دو رکعت اور غروب آفتاب سے پہلے نماز، یہ دو نمازیں فرض تھیں، لیکن اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ان نمازوں کی فرضیت میں علماء کو اختلاف ہے، کہ یہ جو دو نمازوں کی فرضیت کی بات کی گئی ایسا تھا یا نہیں. ہاں، اس پر علماء کا اتفاق اور اس پر علماء کی صریح دلیل جو ہے وہ موجود ہے کہ رات کی نماز یہ فرض تھی، رات کو نماز پڑھنا یہ فرض تھا، اور اس ایک نماز کے علاوہ بقیہ نمازوں پر کوئی دلیل صریح قائم نہیں. اور وہ جو رات کی نماز ہے وہ کون سی ہے؟ وہ جو قرآن پاک سے ثابت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تو یہ جو قم اللیل کے ساتھ رات کو قیام کرنے کا حکم فرمایا تھا، یہ وہ نماز تھی جو شب معراج سے پہلے فرض تھی. اس پر اعلی حضرت رحمہ نے پھر مزید کلام ارشاد فرمایا، فرمایا تاہم اس قدر یقیناً معلوم ہے کہ معراج مبارک سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نمازیں پڑھتے، نماز شب کی فرضیت تو خود سورہ مزمل شریف سے ثابت، اور اس کے سوا اور اوقات میں بھی نماز پڑھنا وارد، عام ازیں کے فرض ہو یا نفل، یعنی رات کی نماز یہ فرض سی ہے تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور اس نماز کے علاوہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، رات کی نماز کے علاوہ بھی نماز پڑھتے تھے، اب وہ نمازیں فرض تھیں یا نفل تھیں، ان دونوں میں کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن رات کی فرضیت ثابت اور اس کے علاوہ نمازیں پڑھنا ثابت، اب وہ فرض تھیں یا نفل اس کے بارے میں کوئی صریح دلیل جو ہے وہ قائم نہیں۔ چنانچہ اس کے اوپر اعلیٰ حضرت رحمہ نے ایک حدیث مبارک نقل فرمائی، الاصابہ فی تمیز صحابہ کے حوالے سے، فرمایا کہ کان المسلمون قبل ان تفرد الصلوات الخمس یصلون الضحا والعصر، فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ اذا صلوا آخر النہار تفرقوا فی الشعاب فصلوها فرادا، کہ مسلمان پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے چاشت اور عصر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جب دن کے آخری وقت میں نماز پڑھتے تو گھاٹیوں کے اندر متفرق ہو جاتے اور تنہا تنہا نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے جو خلاصہ کلام اور نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ معراج سے پہلے بھی نماز شب کے علاوہ، رات کی نماز کے علاوہ نمازیں پڑھی جاتی تھیں، اور صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، فرض تھی یا نہیں اس کے اوپر کوئی صریح دلیل قائم نہیں، البتہ رات کی نماز کی فرضیت کے اوپر دلیل قائم ہے۔ اس کے بعد اسی سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ معراج سے پہلے جو نماز تھی وہ اسی طرح تھی کہ اس میں قیام، قرات، رکوع، سجدہ، اسی طرح جو شرائط ہیں وہ ساری کی ساری پائی جاتی تھی؟ تو اعلیٰ حضرت لحمہ فرماتے ہیں کہ بالجملہ جہاں تک نظر کی جاتی ہے نماز سابق، معراج سے پہلے کی نماز، اصول و ارکان میں اسی نماز مستقر کے موافق نظر آتی ہے، یعنی جہاں تک دلائل کو دیکھا ہے، قرآن کو، احادیث کو، سیرت کو، ان کے نتیجے کے اندر جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے والی نماز بھی بعین ہی اسی طرح تھی جس طرح اب کی نماز۔ چنانچہ اس میں اعلیٰ حضرت رحمہ نے ایک ایک اوپر جو ہے وہ دلیلیں دیتے ہوئے بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا، خود قرآن سے اور احادیث سے ثابت کیا کہ پہلے کی نماز بھی ایسی تھی۔ چنانچہ قیام کے بارے میں یا ایہا المزمل قم اللیل، قیام کا تذکرہ موجود۔ قرات کے بارے میں فقرأوا ما تیسر من القرآن، قرات کا تذکرہ موجود۔ کبیر کے بارے میں وربک فکبر، اور طہارت کے بارے میں وثیابک فطہر۔ تو یہ مختلف آیات جو ہیں یہ اس کو ثابت کرتی ہیں کہ سابقہ نماز بھی ویسی ہی تھی جیسے اب پڑھی جاتی ہے۔ سجدے کا تذکرہ وہ بھی حدیث مبارک کے اندر موجود ہے، جس کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے تو ابو جہل نے خباثت کرتے ہوئے جانوروں کی گندگی اٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی، تو اب وہ حالت سجدہ کا تذکرہ جو ہے وہ اس حدیث مبارک کے اندر موجود۔ تو خلاصہ جواب یہ ہوا کہ سابقہ نماز بھی ویسی ہی تھی جیسے اب کی نماز، اسی طرح وضو کا معاملہ، تو سابقہ نمازوں سے پہلے بھی وضو کیا جاتا تھا، اور اس کی دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کا وضو ہے، تو گویا پچھلے نبیوں کا وضو بھی اسی طرح تھا جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ تو جب پچھلے نبیوں کے وضو کا طریقہ وہی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی معراج سے پہلے اور معراج کے بعد دونوں صورتوں کے اندر وضو کا ایک ہی طریقہ برقرار رکھا۔ اس کے بعد فتویٰ نمبر 251، اس فتوے کے اندر ایک بڑا مشہور سوال پوچھا گیا جو آج تک پوچھا جاتا ہے۔ سوال میں ہے کہ ایک اشتہار جو چھاپا گیا جس میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبداللہ نامی شخص نے ماہ ربیع الاول 1307 سنہ ہجری کے اندر شب جمعہ روضہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے تھے، ان کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونگ کے اندر باتیں کی، جب آنکھ کھلی تو سب مضمون اشتہارے کاغذ پر لکھا ہوا جو ہے وہ قبر شریف پر موجود تھا، اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھی۔ تو اب اس کے اوپر سوال یہ تھا کہ یہ جو اس شخص کا دعویٰ ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یہ دعویٰ کیسا؟ دوسرے نمبر پر جو اس نے مضمون اس کاغذ کے اندر لکھا، اس مضمون کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ اس پر کسی آدمی نے کوئی جواب دیا تھا، اس نے جواب کے اندر یہ کہا تھا کہ اگر کوئی فاسق فاجر شخص یہ کہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اگر ایک آدمی کہے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ ایک دوسرے نمبر پہ اس نے یہ کہا تھا کہ نماز ترک کرنے کے حوالے سے اس خواب دیکھنے والے نے کہا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، باطل ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مسلمان ہے۔ اس طرح کا جو ہے ایک فتویٰ تحریر کیا گیا۔ اعلی حضرت رحمہ کی بارگاہ میں وہ خواب، اس کا پرچہ، اس کا جو اس کے اوپر فتویٰ لکھا گیا، یہ دونوں پیش کیے گئے۔ اعلی حضرت رحمہ نے دونوں مسائل کے اوپر بڑا تفصیلی کلام فرمایا۔ پہلا مسئلہ خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہونا اگرچہ بلا شبہ حق ہوتا ہے، سرکار کے زیارت سے مشرف ہونا بلا شبہ حق ہوتا ہے، یہ خواب کبھی ادغاس احلام سے نہیں ہوتی۔ ادغاس احلام جو فضول سی خواب ہے، الٹی سیدھی آدمی کو آتی رہتی ہیں، جس کا نہ کوئی سر نہ پیر، کوئی بات ہی اس کی پلے نہیں پڑتی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواب کے اندر زیارت ہے وہ خواب کی اس قسم میں ہرگز نہیں، بلکہ وہ بلا شبہ حق ہے۔ حضور پر نور صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ فرماتے ہیں من رآنی فی المنامی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، رواہ احمد والبخاری والترمذی۔ مسند احمد، بخاری اور ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثال بن کر نہیں آ سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے خواب کے اندر شیطان جو ہے معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر کے آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے خواب میں سرکار کو دیکھا اس نے یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا۔ دوسری روایت اعلی حضرت رحمہ نے ارشاد فرمائی کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی اس نے درست ہی دیکھا، سچ ہی دیکھا کہ اس نے میری ہی زیارت کی، کیونکہ شیطان میری وضع نہ بنائے گا۔ یہ روایت بھی مسند احمد میں، بخاری میں، مسلم میں موجود ہے، اور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ول احادیث فی ھذا المعنی متواترہ، کہ اس معنی کے اندر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والا آپ ہی کو دیکھتا ہے، اس معنی کے اندر روایتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، یعنی اس قدر کثیر ہے، اس قدر کثیر روایتیں ہیں کہ اتنے سارے راویوں کا جھوٹ پر جمع ہونا ہی محال۔ یہ تو تھا ایک بات کہ جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا دعویٰ کیا ہم اس کو جھٹلائیں گے نہیں کہ تو نے نہیں کیا، یعنی نیک آدمی ہے تو بولے کہ ہاں یہ سچا ہے، اور اگر کوئی جو ہے فاسق فاجر آدمی یہ دعویٰ کرے تو اس کو بولے تو جھوٹا ہے، ایسا نہیں، ہم یہی کہیں گے کہ ہاں اس نے زیارت کی۔ لیکن اب اس کے بعد دو معاملات، پہلی بات یہ کہ اب خواب سے اٹھنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ جو باتیں خواب دیکھنے والا منسوب کرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، ان باتوں کا حکم کیا ہے؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں مگر از آنجا کہ حالت خواب میں ہوش و حواس عالم بیداری کی طرح ضبط و تیقظ پر نہیں ہوتے، لہذا خواب میں جو ارشاد سنے مثل سماع بیداری موری سے یقین نہیں ہوتا۔ یعنی فرمایا کہ خواب سے اٹھ کر جو باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح منسوب کی جاتی ہیں اس میں یہ بات خیال رکھنے کی ہے کہ جو آدمی ہوش و حواس میں، یعنی جاگتے ہوئے ہوش و حواس میں سنتا ہے اس سننے میں، اور جو خواب کے اندر سنتا ہے اس سننے میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ جتنا آدمی کی ہوش اور جتنے حواس حالت بیداری میں باقی ہوتے ہیں، ایسی ہوش اور ایسے حواس نیند کی حالت میں نہیں ہوتے۔ تو نیند کے اندر جو دیکھا ہو سکتا ہے کہ اٹھنے کے بعد یاد نہ رہے، جیسے بہت مرتبہ ایسا ہوتا بھی ہے، آدمی نے خواب دیکھا اٹھنے کے بعد بولتا ہے یار خواب دیکھا تھا اس میں پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی، کوئی یاد نہیں آ رہی۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نیند کی حالت میں جو باتیں ہوں اس کو بیداری کی حالت میں یاد رکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب ایک شخص خواب سے اٹھے اور اٹھ کر یہ کہے کہ میں نے خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اب اس کی بات مانے یا نہ مانے، کیا کرے؟ تو اعلی حضرت رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ارشادات بیداری میں ثابت ہو چکے، یعنی جو احادیثوں میں آ چکے، ان پر عرض کرے، خواب کی باتیں ان بیداری والی حدیثوں پر پیش کرے، اگر ان سے مخالف نہیں فبہا سواء وجدہ مطابقت سری اولا، ایسی حالت میں اس کا ارشاد ماننا چاہیے، اور مخالف ہے تو یقین کریں گے کہ صاحب خواب کے سننے میں فرق ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا اور بوجہ تقدر حواس کہ اثر خواب ہے اس بندے کے سننے میں غلط آیا۔ اس کا جو خلاصہ بنا وہ ہمیں بہت ساری جگہوں پر کام آئے گا۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں، اب اس کی ان باتوں کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، تو فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ان باتوں کو شریعت پر پیش کیا جائے گا، حدیثوں پر اور شریعت پر پیش کیا جائے، اگر تو وہ حدیثوں کے اور شریعت کے مطابق ہیں پھر تو ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا جائے گا کہ ہاں اس نے جو بیان کیا وہ درست بیان کیا، اور اگر اس کی باتیں شریعت کے برخلاف ہیں تو پھر اس کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ چونکہ اس نے حالت خواب کے اندر یہ باتیں سنی اور اس کے حواس پوری طرح بحال نہیں تھے، لہذا یہ اس کو صحیح طریقے سے یاد نہیں رکھ سکا، تو گویا اب اس کی باتوں کو ہم رد کر دیں۔ اس کی ایک مثال اعلی حضرت رحمہ نے بیان فرمائی، فرمایا کہ جیسے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مے کشی کا حکم دیتے ہیں، مے کشی شراب پینا۔ امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس شخص سے فرمایا جس نے یہ خواب بیان کیا، فرمایا کہ حضور نے مے کشی سے منع فرمایا تھا، تیرے سننے میں الٹ آیا۔ یعنی بات یہ ہوئی کہ اس شخص نے کہا کہ سرکار علیہ السلام نے خواب میں مجھے کہا تو شراب پی، تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ سرکار نے منع فرمایا تھا، تیرے سننے میں الٹ آیا۔ کیوں ہوتا یہ ہے؟ مثال کے طور پہ ایک ہم اپنی عام گفتگو کے اندر دیکھتے ہیں، بعض اوقات ہم کسی کو بولتے ہیں نا کہ ہاں یہ آپ پیو، آپ جو ہے وہ یہ چیز پیئیں، بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں آپ پیو، تو ہمارا یہ پینا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا پیو، ہم اس کو منع کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی گرم گرم چائے پینے لگے، ہم اس کو بولے کہ یار نہ پیو گرم ہے، وہ پھر پی لے، اب جب پیئے تو منہ جلے، اب اس کے بعد ہم اس کو بولے ہاں اور پیو، تو اب یہ جو ہم نے اس کو کہا اور پیو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو کہہ رہے کہ ہاں واقعی تم پی لو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ سمجھایا جاتا کہ یار تم نے کیا کیا، غلط کیا۔ تو گویا لب و لہجے کے فرق سے بعض اوقات ایک بات کہی جاتی ہے، سننے والا اس کا غلط مطلب لے سکتا ہے، اس کے مفہوم کے اندر وہ بات غلط آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو اس کو شریعت پر پیش کیا جائے گا، شریعت کے مطابق ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، شریعت کے برخلاف ہے تو اس خواب دیکھنے والے کا قصور شمار کیا جائے گا۔ اور اسی کی مثال، اب یہ چونکہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اسی کی مثال میں عرض کرتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے یہی کراچی کی بات ہے، ایک آدمی نے اپنے بیٹوں کو ذبح کر دیا، اپنی اولاد کو قتل کر دیا، اس کو گرفتار کر لیا۔ اب اس کا جب بعد میں انٹرویو کیا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی، اپنی اولاد کو قتل کر دیا، تو اس نے کہا کہ خواب کے اندر مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو قتل کر دو۔ تو اب اس نے جو خواب دیکھا، چونکہ اس کی بات شریعت کے خلاف ہے، لہذا اس کی اس بات کو رد کیا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ اس نے دیکھا بھی ہوگا تو جو اس نے سنا ہے وہ غلط سنا، اس کو خواب کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہوگا، کہا کچھ اور گیا، اس نے سنا غلط اور نفسیاتی مریض ہونے کی وجہ سے اس نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا۔ تو لہذا خواب کی باتوں کو اس ضابطے اور اس قاعدے کے اوپر رکھ کر دیکھا جائے گا، شریعت کے مطابق تو عمل کیا جائے گا ورنہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس امر میں فاسق و متقی برابر ہے، نہ متقی کا سماع واجب و صحت، نہ فاسق کا بیان یقینی الکذب، بلکہ ضابطہ مطلقاً یہی ہے جو مذکور ہوا۔ یعنی یہ جو فاسق اور متقی کا فرق ہے کہ فاسق اگر دعویٰ کرے زیارت کا تو اس کو جھٹلائیں گے اور متقی دعویٰ کرے تو اس کی تصدیق کریں گے، ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے، فاسق دیکھے یا متقی دیکھے دونوں کی ہم یہ تصدیق کریں گے کہ ہاں دیکھا، لیکن جو آگے ان کی بات ہے اس بات کو ہم اپنے اس ضابطے اور اس قاعدے کے اعتبار سے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمہ نے جو بے نمازی کے حوالے سے اس جو ہے فتویٰ دینے والے نے لکھا تھا, اور اس نے لکھا تھا کہ اس کو جو ہے اس کو کافر کہنا اور ترک نماز کو کفر کہنا یہ غلط ہے, تو اعلیٰ حضرت اس کا رد کیا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بے نمازی کے بارے میں احادیث میں کفر کا لفظ موجود ہے, اگرچہ علماء کا جو ہے وہ اعتقاد اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا, لیکن بہرحال کثیر علماء کا مذہب یہ ہے کہ ترک نماز یہ کفر ہے. اس کے بعد یہ فتویٰ جو ہے یہ مکمل ہے, لیکن یہاں پر ایک جو ہے وہ تتمیم فائدہ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو خواب ہے کہ خواب کے اندر جو ہے مجھے یہ کہا گیا کہ یہ پرچے بانٹ دو اور پرچے تقسیم کر دو, پھر جو اس کو پرچہ پڑے پھر آگے وہ 10 افراد میں تقسیم کرے, جو اس طرح کی باتیں ہیں, اس طرح کی باتوں کے حوالے سے حکم شرعی یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ اتنوں کو آگے جو ہے وہ آپ پرچہ بانٹے ورنہ آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا, یہ سب جھوٹ ہے, باطل ہے, اس کا کوئی کسی قسم کا نہ وقوع ہوتا ہے نہ یہ بات درست ہوتی ہے. یہ محض لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یا لوگوں کے بیچاروں کے پیسے خرچ کروانے کے لیے چکر ہوتا ہے. عام طور پر جو ہے وہ ادھر ادھر ایک میسج پھیلا دیا جاتا ہے, بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ایک اور میسج آیا تھا, اس میسج میں لکھا ہوا تھا کہ میں روضہ رسول کی قسم کھاتے ہوئے یہ میسج پڑھتا ہوں کہ جو اس میں لکھا ہے اس پہ عمل کروں گا. اب پہلے یہ ہے, اس کے بعد لکھا ہوا کہ اس میسج کو فارورڈ کریں, اب وہ ایک مضمون تھا اس کو فارورڈ کر. اب پڑھنے والے نے چونکہ پہلے یہ پڑھ لیا کہ میں روضہ رسول کی قسم کھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ جو اس میسج کے اندر پڑھوں گا اس پہ عمل کروں گا, اب چونکہ اس نے بعد میں پڑھا ہے تو اب وہ کہتا ہے اب تو میں نے قسم کھا لی. تو یہ جو قسم ہے یہ قسم بھی نہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم ہوتی بھی نہیں, اللہ تعالیٰ ہی کی قسم ہوتی. لہذا یہ میسج یا اس طرح کا کوئی بھی میسج ہو, اس طرح کے میسیجز کو ہرگز ہرگز آگے نہیں پہنچانا چاہیے. اس طرح کے پمفلٹ ہوں, اس طرح کے پرچے چھپے ہوئے ہوں, وہ پڑھے اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر دیں, اس کو آگے پہچانے کی حاجت ہی نہیں ہے. وہ قرآن و حدیث کے اوپر مشتمل کوئی چیز ہے, اس کو آگے پھیلانے میں پہنچانے کے اندر فائدہ ہے تو پھر اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ اس دھمکی کے اوپر کہ تمہارا بچہ مر جائے گا اگر تو نے یہ میسج آگے نہ پہنچایا, تمہارا نقصان ہو جائے گا اگر تو نے اس کے پمفلٹ نہ چھاپے, یہ سب بکواس ہے, یہ سب فضول ہے, اس کا شریعت کے اندر کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی وقت نہیں. اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمہ کا فتویٰ نمبر 254 صفحہ نمبر 110 سوال ہوا, ایک وقت کی نماز قضا کرنے سے بھی آدمی فاسق کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک وقت کی نماز اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قضا کرتا ہے تو کیا اس سے بھی آدمی فاسق کہا جا سکتا ہے, یا کوئی کافی ساری نمازیں آدمی چھوڑے تو ہی فاسق ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمہ نے فرمایا کہ ہاں, جو ایک وقت کی نماز بھی قصدن بلا عذر شرعی دیدہ و دانستہ قضا کرے فاسق و مرتکب کبیرہ و مستحق جہنم ہے. تو ایک وقت بھی نماز بھی اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ فاسق بھی ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہے, اور جہنم کا مستحق بھی ہے. اس کے بعد فتویٰ نمبر 263 صفحہ نمبر 116 اعلیٰ حضرت رحمہ سے سوال ہوا ایک انجمن کے بارے میں, ایک محلے کے اندر ایک انجمن بنی ہوئی جو لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتی تھی. سوال ہوا کہ کچھ غریب مسلمان انجمن خادم الساجدین کے بغرض تبلیغ صلات شہر سے باہر مواضعات میں ایسی جگہ پر پیدل اور دھوپ اور پیاس کی تکلیف اور بلا کسی نفع ذاتی کے فی سبیل اللہ آدھی رات سے اٹھ کر گئے اور دوسرے دن واپس آئے, بعض لوگ ان میں بھوکے پیاسے بھی شامل تھے, تقریباً 100 مسلمان مستعد نماز ہو گئے, ان کے واسطے کیا اجر ہے تاکہ آگے کو ہمت بڑھے؟ یعنی سوال کا جو پہلا جز ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ محلے کی انجمن تھی, اس کے کچھ غریب مسلمان جمع ہوئے اور آدھی رات کے وقت وہ کسی دوسرے علاقے میں کسی گاؤں وغیرہ میں گئے نماز کی دعوت دینے کے لیے, لوگ نماز پڑھیں. تو اب یہ بیچارے اپنے خرچے پر گئے, فی سبیل اللہ گئے, کوئی ذاتی دنیاوی مفاد نہ تھا, اور بھوکے پیاسے انہوں نے پورے کا پورا وقت بھی گزارا, اور ان کی اس نیکی کی دعوت سے 100 آدمی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. تو ان مسلمانوں کے لیے کیا اجر ہے؟ جو اپنے گھر سے نکلے, جنہوں نے تکلیف برداشت کی, دوسروں کو نماز کی دعوت دی, نماز کے لیے تیار کیا, ان مسلمانوں کے لیے کیا اجر ہے؟ پھر اس کے بعد دوسری بات جو اسی سوال میں ہے کہ ایک شخص انجمن سے باہر کا سوال کرتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ تانگے میں چلو اور ان لوگوں سے کرایہ بھی لو, کل خرچہ کھانے پینے کا بھی لو, اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ کوئی اپنے لیے نماز پڑھے گا, تم کیوں کوشش کر رہے ہو؟ تو ایسا شخص کیسا ہے؟ یعنی جس شخص نے, ایک اور شخص جو ان سے باہر تھا, اس نے کہا کہ یار تمہیں ضرورت ہی کیا ان کو تبلیغ کرنے کی, فائدہ ہی کیا ہے اس کا؟ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے, اپنے لیے نماز پڑھنی ہے, ہماری قبر میں تھوڑی جانا ہے, تو لہذا تم یہ کام نہ کرو, اور کرنا ہی ہے تو ان سے کرایہ بھی لو آنے جانے کا, ان سے کھانے پینے کا خرچہ بھی لو, تو تب جو ہے وہ یہ کام کرو. تو یہ جو شخص حوصلہ شکنی کرنے والا, یہ کیسا؟ اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. پہلے تو وہ جو نماز کی دعوت دینے کے لیے گئے, ان کی فضیلت بیان فرمائے. فرمایا پہلے لوگوں کے لیے ان کی نیت نیک پر اجر عظیم ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَّكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ. فرمایا اللہ تعالی کا ایک شخص کو تیرے ذریعے سے ہدایت دے دینا تیرے لیے روئے زمین کی تمام سلطنت سے بہتر ہے. ایک شخص کو تیرے ذریعے ہدایت مل جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک روئے زمین کی دولت سے تیرے لیے بہتر ہے. تو گویا جو شخص ایک آدمی کو بھی نماز کی راہ پہ ڈال دیتا ہے, نیکی کے راستے پہ چلا دیتا ہے, اس کو ہدایت دیتا ہے, تو روئے زمین کی ساری دولت سے یہ اس بندے کے لیے بہتر ہے. دوسری بات, دوسری فضیلت اعلیٰ حضرت رحمہ نے بیان فرمائی. فرمایا کہ ہدایت کو جانے کے لیے آتے جاتے جتنے قدم ان کے پڑیں ہر قدم پر 10 نیکیاں ہیں. یہ نماز کی دعوت کے لیے جتنی دور تک گئے, جاتے ہوئے اور آتے ہوئے, ہر قدم پر 10 نیکیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, نکتب ما قدموا وآثارهم, ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے اور جو نشان پیچھے چھوڑ گئے, جو ان کے قدموں کے نشانات ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ بھی لکھ رہا ہے. اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بغیر سواری نہ جا سکتا ہو, اس کا سواری مانگنا کوئی جرم نہیں, یوں ہی خرچے راہ بھی لے سکتا ہے, مگر یہ کہنا, یعنی وہ جو دوسرے شخص نے کہا تھا کہ تم کیوں کوشش کرتے ہو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کہنا شیطانی قول ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے, فرض سے روکنا شیطانی کام ہے. بنی اسرائیل میں جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا تھا وہ بھی بندر کر دیے گئے, اور جنہوں نے انہیں نصیحت کرنے سے منع کیا تھا کہ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَ لِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, یہ بھی تباہ ہوئے تھے, جنہوں نے منع کیا تھا یہ بھی تباہ ہوئے تھے, اور نصیحت کرنے والوں نے نجات پائی. اور یہ کہنا کہ اس میں رکھا ہی کیا ہے, جو نماز کی دعوت دینے گئے تو دوسرے آدمی نے کہا اس میں رکھا ہی کیا ہے, فرمایا کہ یہ سب سے سخت کلمہ ہے, اس کہنے والے کو تجدید اسلام و تجدید نکاح چاہیے, کیونکہ امر بالمعروف شرعی فریضہ ہے, اور اس فریضے کے بارے میں کہنا کہ اس میں رکھا ہی کیا, یعنی یہ فضول ہے, یہ سخت کلمہ ہے, کہنے والے کو تجدید اسلام و تجدید نکاح چاہیے. تو فتوے کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ نیکی کی دعوت دینے کے لیے, نماز کی دعوت دینے کے لیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی دعوت دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, ان کے لیے اجر عظیم, قدم قدم پر ان کے لیے نیکی, اگر وہ زیادہ راہ لیتے ہیں, خرچہ لیتے ہیں, سواری کا کرایہ لیتے ہیں, تو اس میں بھی شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں. اور ان کے اس کام کو, اس دین کی خدمت کو, دین کی دعوت کو یہ کہنا کہ یہ فضول ہے, اس میں کچھ بھی رکھا نہیں ہے, یہ بڑا سخت کلمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں دین کا سچا خادم بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.